السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. علماء الكرام, respected brothers, also our sisters listening over the receivers, we are very fortunate that we have amongst us today the son of the late Shafiq al-Ummat, Hazrat Haji Farooq Sahib Rahmatullah Ali. Hazrat Haji Farooq Sahib Rahmatullah Ali is well known. He made many, many trips to South Africa from the 1994 onwards, I believe. And at that time, he used to accompany him. But I never heard him speak one word. Not one word did I hear him speak during those trips of Hazrat Haji Sahib Rahmatullah Ali. Of course, he must be speaking to his father afterwards. But during his bayan, or during his majlis, or when he used to sit with him, then with such adab and such respect, that he used to remind us of the adab of our akabirin of the past. He used to just listen with respect. Yet it was his father, and it was great muhabbat. And of course, as I said, that fatherly relationship was there all the time. There was great muhabbat. But I'm talking about in his majlis, in his programs, with attention. Otherwise, normally, they say the khadim-e-khas, the children and the wife. These three don't benefit from the buzrugs. But the khadim-e-khas takes it for granted that jannat is mine, whether I do anything or I don't do. As far as the children are concerned, they say, well, the people come from all over the world to meet my father, but I don't know what's really so great about my father. So they take it for granted. And as far as the wives are concerned, they too, they will make islah of the buzrug and the sheikh. So they normally don't benefit. But here we used to see him with great adab, with great respect. He used to sit and listen. So that continued for many years. Thereafter, in the company of the very beloved Khalifa of Hazrat Haji Farooq Sahib Rahmatullah Ali, Hazrat Dr. Sabir Sahib Rahmatullah Ali, he used to come again. Now this time, although they both were sathis, they were companions, and they used to come as friends, and both of them used to sit with great respect. But now that he had taken bayat upon the hands of Hazrat Dr. Sabir Sahib Rahmatullah Ali, the whole nisbat changed. Now the respect and the khidmat that he used to make for Dr. Sabir Sahib Rahmatullah Ali was again unique. In fact, I was told that the last 3 months that Hazrat Haji of Dr. Sabir Sahib Rahmatullah Ali was in hospital, our respected guest did not even leave the hospital. He used to sleep on the floor, but he never left. That is the kind of respect he had again for Isha. So this, Ya ayyuhal ladheena amanu taqullah wa koonu ma'as-sadiqeen, which Allah tabaraka wa ta'ala says, O you believers, fear Allah ta'ala, and join those who are muttaqeen, join those who are sadiqeen. Both it is the same. Join those who are the truthful ones, are they exactly the same as the muttaqeen. And what will happen is that nisbat will then transfer, that akhlaq will transfer, that ilm will transfer, provided the sincerity and the grafting is done very solid. We all know about the grafting. They'll take different species of mangoes and they will graft and you'll get a new variety. And you'll get the sifat of this mango coming into the other one. In the same way, when we are going to do grafting properly, then whatever is in this heart will transfer. اپنا دل کسی جلتے ہوئے دل کے قریب کر دے, یہ آگ لگتی نہیں ہے, لگائی جاتی ہے. حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجذوب, ہی واز اے ڈیپیوٹی کولیکٹر ان دا برٹش گورنمنٹ. دیر آفٹر ہی واز انسپیکٹر آف اسکولس. بٹ ان دا کمپنی اینڈ صحبت آف حضرت مجدد ملت رحمۃ اللہ علیہ, سچ ٹرانسفر ٹک پلیس دیٹ گریٹ گریٹ علماء بیکیم بیعت اپون ہز ہینڈز. سو دیز پیپل دے کم ٹو ساؤتھ افریقہ not for any other purpose except that dard-e-muhabbat which they have got in their hearts, they may pass it on. My Shaykh Hazrat Shah Hakim Muhammad Akhtar Sahib, Damat Barakatum, very beautifully says, Sare alam mein phir phir ke ya Rab, tera dard-e-muhabbat sunaye. Sare alam mein phir phir ke ya Rab, tera dard-e-muhabbat sunaye. Tera dard-e-muhabbat suna kar, sare alam ko majnu banaye. تیرا درد محبت سنا کر سارے عالم کو مجنو بنائے, سارے عالم کو مجنو بنا کر تیری گیت یا رب بھگت ہم گائے, something to that effect. So this is what they go out for. They want to pass on that muhabbat of Allah tabaraka wa ta'ala and transfer this. So alhamdulillah, at present he is the Nazim of the Khanqah there in Sakkar, and alhamdulillah he has taken over the nisbat that the late father of his had. You can say intiqal of that nisbat has taken place. So this is something that we see every day, you know, the examples before us, that in company what happens. Good company makes you good and bad company makes you bad. I will conclude that when Hazrat Shaki Muhammad Akhtar Sahib Rahmat Barakatuh, my Shaykh, arrived for the first time to South Africa. So when he landed in Johannesburg, then looking at the sand dumps there, the gold mine, the sand is outside, those heaps of sand. So the color is golden. So he said, wo sohbat ki misal, bilkul yahan par aakar ke samaj mein aa gayi. Although, I mean, there are many other examples. He said, lekin dekhe ki ye mitti thi, it was sand, but it stayed in the company of gold. So when that sand stayed in the company of gold, the color also changed to golden. And that sand which stays in the company of coal, so that sand also changes to the color of coal. So when sand can change color, then what about human beings? What about human beings? And the difference is this, that they only the color changed. Wahan par to sirf rang badla. Lekin Allah walo ki sohbat mein sirf rang nahi badalta, balki wo khud bhi Allah wala ban jata hai. May Allah tabaraka wa ta'ala give him long life, good health, and cause their faith and their ilm and their barakat to spread throughout the corners of the globe. After da'wana, the shifra.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'uzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يغلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به العصور. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة أو كما قال عليه الصلاة والتسليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.
اللہ رب العزت کا بے حد کرم اور احسان ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کے قدموں میں حاضری کی سعادت عطا فرمائی, اللہ تعالیٰ ہمارے اس میں بیٹھنے کو قبول فرمائے اور ہر عمل میں اخلاص عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ بات کے کرنے میں بھی اخلاص عطا فرمائے اور بات کے سننے میں بھی اخلاص عطا فرمائے. اکابر کی موجودگی میں کچھ بات کرنا بے ادبی ہے, لیکن محض اس وجہ سے کہ اپنے سبق کی تکرار ہے, بندہ نہ کوئی واعظ ہے نہ خطیب ہے نہ ناصح ہے, صرف اپنے بزرگوں کی باتوں کا ناقل ہے. اپنی اصلاح کی غرض سے اپنے اکابر کی باتیں نقل کر دیا کرتا ہے, اور اکابر کی جو باتیں ہیں وہ قرآن و حدیث کا نچوڑ ہوتی ہیں, نورانی ہوتی ہیں, ان باتوں کے اندر نور بھی ہوتا ہے اور ان میں ہدایت بھی ہوتی ہے. بس اپنی اصلاح کی غرض سے چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے بڑے اکابر موجود ہیں, اگر کوئی غلطی ہوگی تو اصلاح کرنے والے بھی موجود ہیں, اور وہ چھوٹے بڑے ہی خود خوش نصیب ہیں کہ جن کے سروں پر بڑوں کا سایہ ہو. اللہ تعالی ہمارے اکابر کا, ہمارے بڑوں کا سایہ تادیر ہمارے سروں پہ سلامت رکھے. اس وقت کی اس مختصر سی دینی ملاقات میں دعا کے بارے میں چند ضروری باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دعا جسے عبادات کا مغز قرار دیا گیا, لیکن آج ہمارا دعا کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ آج ہم میں سے اکثر لوگوں کی زبان پر یہی ہے کہ جی ہم تو دعا کرتے ہیں, ہماری دعا قبول نہیں ہوتی. اگر کسی شخص سے کہا جائے کہ بھائی آپ دعا کرو, بہت سے لوگ آتے ہیں دعا کے لیے کہتے ہیں, کہا جائے کہ بھائی آپ بھی دعا کرو, کہتے جی ہم تو دعا کرتے ہیں, ہماری دعا تو قبول ہی نہیں ہوتی. اور یہ کہنا یہ بڑی بے ادبی کی بات ہے کہ دعا ہماری قبول نہیں ہوتی, جبکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم, تم مجھے پکارو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا, مجھ سے مانگو مجھ سے سوال کرو. اور اللہ تعالیٰ مانگنے والے سے خوش ہوتے ہیں, نہ مانگنے والے سے ناراض ہوتے ہیں. آج دنیا میں انسان اگر کسی سے سوال کرے تو ایک دفعہ سوال پورا کرے گا, دو دفعہ کرے گا, پھر آخر یہی کہے گا کہ یہ تو بار بار مانگتا ہے, بار بار سوال کرتا ہے. تو دنیا کا انسان جو ہے وہ مانگنے والے سے ناراض ہوتا ہے, اور اللہ رب العزت کا معاملہ برعکس ہے. اللہ تعالیٰ مانگنے والے سے خوش ہوتے ہیں, نہ مانگنے والے سے ناراض ہوتے ہیں. لیکن آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ دلوں کی یہ کیفیت ہے کہ بزرگوں کے پاس جاتے ہیں, جا کر کہتے جی ہمارے لیے دعا کریں, لیکن خود دعا کا اہتمام نہیں کرتے. اور اکثر ذہنوں کے اندر یہی بات ہے کہ ہماری تو دعا قبول ہی نہیں ہوتی, تو ہم دعا مانگ کر کیا کریں. اور یہ شیطان نے ایسی بات ذہن میں بٹھا دی کہ اس کی وجہ سے انسان اس اہم عبادت سے محروم رہ جاتا ہے. کتنی اہم عبادت ہے جسے عبادات کا مغز قرار دیا گیا. اور آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ رب العزت دعاؤں کو کس طرح سے قبول فرماتے ہیں کہ شیطان کو جب مردود کیا جا رہا تھا, راندہ درگاہ کیا جا رہا تھا, لیکن اس حالت غضب میں وہ جانتا تھا, اللہ رب العزت حالت غضب میں تھے, لیکن اس حالت میں بھی وہ جانتا تھا کہ اس وقت میں جو سوال کروں گا تو میری دعا کو, میرے سوال کو پورا کیا جائے گا. تو عین اس حالت غضب میں بھی اللہ رب العزت سے مہلت مانگ رہا ہے, اور اس حالت میں اللہ تعالیٰ اس کے اس سوال کو قبول فرما رہے ہیں, اور اسے قیامت تک کے لیے مہلت دی جا رہی ہے. تو جب شیطان کو کی دعا کو حالت غضب میں اللہ تعالیٰ قبول فرما سکتے ہیں, تو کیا ایک بندہ مومن کی دعا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی دعا کو کیسے قبول نہیں فرمائیں گے؟ بات دراصل یہ ہے کہ ہمارے مانگنے ہی میں کمی ہے اور ہمارے مانگنے ہی کے اندر کوتاہی ہے، ورنہ ان کے فضل میں ان کی عنایات کے اندر کوئی کمی نہیں، ان کی رحمتیں ہر حال بندے کے ہر آن بندے کے شامل حال ہیں، قصور ہے تو ہمارا اپنا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دعا کیا کرو تو قبولیت کا یقین دل میں رکھا کرو، جب دعا کیا کرو تو قبولیت کا یقین دل میں رکھا کرو، اور فرمایا کہ غفلت بھرے دل کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے، غفلت بھرے دل کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے۔ ہم میں سے ہر شخص اپنا اپنا جائزہ لے کہ جب ہم اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، پہلی بات تو یہ کہ اکثر ہماری دعاؤں کا انداز جو ہے کہ بس نماز کے بعد ہم نے چند لمحے کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کچھ رٹے رٹائے کلمات زبان سے کہے اور اس کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرا اور کھڑے ہو گئے، ہمیں یہ معلوم ہی نہیں کہ ہم نے کیا مانگا ہے، اور ہمیں یہ معلوم نہیں کہ کس سے مانگا ہے، کس سے ہم نے سوال کیا ہے، اس کا مضمون ہمارے ذہن میں ہی نہیں، بس ایک رسمی طور پر ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے چھوڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جبکہ آپ نے کیا فرمایا کہ جب دعا کیا کرو تو قبولیت کا یقین دل کے اندر ہونا چاہیے، یعنی اس یقین کے ساتھ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ سمیع و بصیر ہیں، علیم و خبیر ہیں، قاضی الحاجات ہیں، حل المشکلات ہیں، حاجات کو پورا کرنے والے ہیں، مشکلات کو دور کرنے والے ہیں، اور ان کے علاوہ کون مشکلات کو دور کر سکتا ہے، حاجات کو کون پورا کر سکتا ہے۔ لیکن آج یہ مضمون ہمارے ذہنوں کے اندر نہیں ہوتا، بس جب دعا مانگتے ہیں تو ایک غفلت بھرے انداز سے مانگتے ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ جب دعا کیا کرو تو قبولیت کا یقین بھی دل میں ہو، اور فرمایا کہ غفلت بھرے دل کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے۔ اور آج ہمارے دلوں کی یہ کیفیت ہے کہ غفلت کے ساتھ ہم دعا مانگتے ہیں، اب قصور اس میں ہمارا ہے، لیکن پھر الزام یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو قبول نہیں فرماتے۔ اب یہ کتنا بڑا بے ادبی کا جملہ ہے، کلمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دعا کو قبول نہیں فرماتے۔ پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ دعا کہتے کس کو ہیں۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ دعا کے معنی اپنی حاجات کو، اپنے سوال کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے۔ انسان کو اپنا عجز، اپنی محتاجگی، اپنی ضروریات کا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کرنا، یہ دعا ہے۔ اور فرمایا کہ جس طرح ایک انسان کسی دنیاوی حاکم کے پاس جاتا ہے اور وہاں پر جا کر اپنی درخواست اور عرضی پیش کرتا ہے، اس وقت اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ اس وقت جب درخواست پیش کر رہا ہوتا ہے تو نگاہیں بھی اسی کی طرف ہوتی ہیں، اور دل دماغ بھی اسی کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور پوری توجہ کے ساتھ اس کی بات کو سنتا ہے کہ یہ اس درخواست پر کیا جواب دیتا ہے، کیا آرڈر جاری کرتا ہے، اور اگر اللہ نہ کرے وہاں سے اس کی درخواست کو رد کر دیا جائے، تو فرمایا کہ اس وقت یہی کہتا ہے کہ میری درخواست میں میری پیروی کے اندر کمی تھی، ورنہ آپ کی عنایات کے اندر کوئی کمی نہیں، اور میں پھر بھی اس بات کا امیدوار ہوں کہ آپ کی عنایات آئندہ بھی میرے شامل حال رہیں گی۔ تو حکیم الامت حضرت تانوی رحمت اللہ نے فرمایا کہ جس طرح ایک دنیاوی حاکم کے سامنے اپنی عرضی اور اپنی درخواست کو پیش کرتے ہو، کیا اللہ رب العزت کے سامنے اس طرح سے سوال کرتے ہو، اس طرح سے ہمتن متوجہ وہاں پر ہوتے ہو؟ یقیناً ہم میں سے کوئی اس طرح سے متوجہ نہیں ہوتا۔ اور ایک اور مثال حضرت نے اپنے مواعظ میں بیان فرمائی، فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی بادشاہ کے دربار میں جائے اور بادشاہ کے دربار میں جا کر اپنی عرضی اور درخواست پیش کرے، لیکن اس انداز میں پیش کرے کہ درخواست تو سامنے پیش کر رہا ہو لیکن چہرہ اس سے پھیرا ہوا ہو، تو کیا وہ بادشاہ اس کی درخواست کو قبول کرے گا؟ فرمایا کہ ممکن ہے، چونکہ آداب شاہی کی یہ رعایت نہیں کر رہا، آداب شاہی کی مخالفت کر رہا ہے، ممکن ہے کہ اسے سزا دی جائے، کہ بادشاہ کے سامنے کھڑا ہے، بادشاہ کو درخواست دے رہا ہے لیکن چہرہ اس سے پھیرا ہوا ہے۔ تو حکیم الامت حضرت تھانوی رحمت اللہ نے فرمایا کہ بھائی ہمارا معمول بھی اور ہماری عادت بھی عبادات کے اندر، دعاؤں کے اندر یہی ہے کہ آج ہم نماز کی نیت باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں، بظاہر تو دیکھنے والے یہی سمجھتے ہیں کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہے، لیکن فرمایا کہ نیت باندھ کر چہرہ قبلے کی طرف ہم نے کیا ہوا ہے بظاہر، لیکن حقیقتاً ہمارا باطن جو ہے وہ اس طرف سے غافل ہے۔ اور اس کی وہی مثال ہے کہ بظاہر چہرہ تو قبلے کی طرف ہے لیکن ہمارا دل جو اصل ہے اس کا رخ قبلے سے پھرا ہوا ہے۔ اب ایسے شخص پر اللہ کی عنایات ہو تو کس طرح سے ہوں؟ اسی طرح دعاؤں کی بھی یہی کیفیت ہے کہ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو نہ مضمون ہمارے ذہن میں ہوتا اور نہ یہ بات ذہن میں ہوتی کہ کس ذات سے ہم سوال کر رہے ہیں اور کس کے سامنے اپنی حاجات کو پیش کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، قصور اپنا ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ آج ہم میں سے ہر شخص کو اگر شوق ہے تو اوراد و وظائف کا شوق ہے۔ ہر شخص یہی چاہتا ہے، بزرگوں کے پاس جاتا ہے، عاملوں کے پاس جاتا ہے، کہتا جی کاروبار جو ہے نہیں چل رہا، کوئی وظیفہ بتا دو، گھر میں بیوی کے ساتھ لڑائی ہے، کوئی وظیفہ بتا دو، اور فلاں مسئلہ پیش آ گیا، کوئی مقدمہ پیش آ گیا، کوئی وظیفہ بتا دو۔ ہر شخص جو ہے وہ اوراد و وظائف کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور دعا جیسے اہم عمل کو، دعا جیسی اہم عبادت کو چھوڑ رکھا ہے۔ اور اوراد و وظائف میں لگنے کے بعد بہت سے خطرات انسان کے اندر پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ دعا جسے عبادات کا مغز قرار دیا گیا، اسے کس وجہ سے عبادات کا مغز قرار دیا گیا؟ اکابر فرماتے ہیں کہ انسان جتنی بھی قسم کی عبادات کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، صدقات خیرات کرتا ہے، جتنی قسم کی بھی عبادات کرتا ہے، ان تمام عبادات کا مقصد یہ ہے کہ بندہ اپنا عز، اپنی انکساری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کرے۔ اور فرمایا کہ دعا کے اندر یہ عمل سب سے زیادہ ہے کہ بندہ اپنے کو محتاج سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ کو داتا اور غنی سمجھتا ہے، اللہ کو بے نیاز سمجھتا ہے، اس لیے اپنی حاجات کو اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ دعا کے اندر جو ہے عجز اور انکساری سب سے زیادہ ہے، اس لیے دعا کو عبادات کا مغز قرار دیا گیا۔ لیکن جب کوئی شخص اوراد و وظائف کرتا ہے تو اوراد و وظائف ہر شخص کو ہضم نہیں ہوتے، جیسے بہت سی غذا، کسی کا معدہ کمزور ہو تو غذا اسے ہضم نہیں ہوتی، ہر ایک کی قوت جو ہے وہ الگ ہوتی ہے۔ اسی طرح سے اوراد و وظائف کی مثال جو ایسی ہے کہ اوراد و وظائف کے بعد انسان کے اندر ایک دعوے کی شان پیدا ہو جاتی ہے، دعا کے بعد عجز و انکساری آتی ہے اور اوراد و وظائف کے بعد ایک دعویٰ اس کے اندر پیدا ہوتا ہے کہ میں اتنا اتنا ہی عمل کر رہا ہوں، میں اتنی اتنی یہ تسبیحات کر رہا ہوں۔ بہت سے لوگ آتے ہیں، اپنی کیفیات کو آ کر بیان کرتے ہیں کہ فلاں وظیفہ اتنی دفعہ پڑھتا ہوں، فلاں وظیفہ اتنے ہزار پڑھتا ہوں، اتنی تسبیحات فلاں عمل کی پڑھتا ہوں، لیکن اس کے باوجود میرا کام نہیں ہوتا۔ یعنی وظیفہ پڑھنے کے بعد ایک عقیدے کا فساد یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان اس وظیفے کو، اوراد کو، وظائف کو مؤثر سمجھنے لگتا ہے، یہ ایک عقیدے کا فساد آ جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ انسان کے ایمان کی بنیاد اس کا عقیدہ ہے اور عقیدے کی سب سے زیادہ حفاظت کرنی چاہیے۔ اگر عقیدے کے اندر کوئی جھول واقع ہو گیا، کوئی کمزوری پیدا ہو گئی، تو ایمان کی جو عمارت ہے وہ تو ویسے ڈگمگا جائے گی، یہ بنیاد جو ہے وہی خراب ہو گئی۔ تو ایک دعویٰ اندر پیدا ہوتا ہے اور ان اوراد و وظائف کو مؤثر سمجھنے لگتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ جتنے بھی اوراد و وظائف ہیں ان کی حیثیت جو ہے محض اولیاء کے مجربات کی ہے، جیسے اطباء کے مجربات ہوتے ہیں اور وہ مجربات کتابوں کے اندر بھی لکھے ہوئے ہیں۔ اگر کسی شخص کو طب کی کوئی کتاب دے دی جائے اور اس سے کہا جائے کہ طب کی یہ کتاب پڑھو، تو جیسے جیسے اس کتاب کو وہ پڑھتا جائے گا، جتنے نسخے اس کے سامنے آتے جائیں گے، اسے یہ محسوس ہوگا کہ یہ مرض بھی میرے اندر ہے، یہ دوا بھی استعمال کر لوں، اور یہ مرض بھی میرے اندر ہے، یہ نسخہ بھی استعمال کر لوں۔ یہی مثال اوراد و وظائف کی ہے۔ اوراد و وظائف مختلف رسالوں میں، کتابوں کے اندر چھپے ہوئے ہیں، اور بہت سے لوگ اسی طرح سے اوراد و وظائف پڑھتے رہتے ہیں بغیر اللہ والوں سے پوچھے ہوئے۔ تو اوراد و وظائف کی بھی یہی کیفیت ہے کہ جیسے جیسے انسان اوراد و وظائف کی کتابوں کو دیکھتا ہے، رسائل کو دیکھتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ یہ وظیفہ بھی پڑھ لوں، یہ وظیفہ بھی پڑھ لوں، یہ وظیفہ بھی پڑھ لوں، پھر یہ حالت ہوتی ہے کہ مجموعۃ الاوراد ہو جاتا ہے، مجموعۃ الوظائف ہو جاتا ہے۔ جیسے ہمارے حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ آج ہر شخص وظیفچی بننا چاہتا ہے، ہر شخص وظیفہ گھوٹنا چاہتا ہے اور اگر نہیں آتا تو دعا کی طرف نہیں آتا. تو ان اوراد و وظائف کی جو حیثیت ہے وہ ایک مجربات کی ہے. مثلا ایک طبیب نے، کسی حکیم نے، کسی ڈاکٹر نے کسی مرض میں کسی کے لیے ایک نسخہ تجویز کیا اور اس نسخے سے اسے شفا ہو گئی. تو یاد رکھیے کہ نہ کسی ڈاکٹر کے پاس شفا ہے، نہ کسی دوا کے اندر شفا ہے، شفا تو اللہ کے قبضے میں ہے. اس سے شفا ہو گئی، اب وہی نسخہ دوسرا شخص استعمال کرتا ہے، اسے اس شفا نہیں ہوتی، اسی مرض کے اندر استعمال کرتا ہے. بعض اوقات وہی دوا اسے نقصان دے دیتی ہے، تو کیا دوا کے اندر شفا تھی یا ڈاکٹر کے پاس شفا تھی؟ شفا تو اللہ کے پاس تھی، شافی مطلق اللہ رب العزت کی ذات ہے. اسی طرح سے اوراد و وظائف ہیں کہ کوئی پریشان حال شخص کسی اللہ والے کے پاس آیا، انہوں نے اسے کچھ پڑھنے کے لیے بتا دیا، اس نے اس پر عمل کیا، اللہ کا فضل شامل حال ہوا، اس کا وہ مسئلہ حل ہو گیا. لیکن اسی عمل کو کوئی دوسرا شخص کرتا ہے تو اس کا وہ مسئلہ حل نہیں ہوتا، اس کی وہ پریشانی دور نہیں ہوتی. تو معلوم یہ ہوا کہ ان اوراد و وظائف میں اس کے اندر تاثیر نہیں ہے. مؤثر حقیقی اگر کوئی ذات ہے تو وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور کسی چیز میں تاثیر ڈالنے والی اگر ذات ہے تو وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے. ان اوراد و وظائف کے اندر تاثیر نہیں، دوسرا شخص اسے استعمال کرتا ہے اسے فائدہ نہیں ہوتا، اسے نفع نہیں ہوتا. اس لیے اپنے عقیدے کی جو ہے بہت حفاظت کرنی چاہیے. آج ہر شخص جو ہے وہ اوراد و وظائف کے پیچھے لگا ہوا ہے اور دعا جیسے اہم عمل کو اور دعا جیسی اہم عبادت کو چھوڑ رکھا ہے. اسی لیے فرمایا کہ اگر کوئی وظیفہ پوچھنا بھی ہو تو کبھی اپنی مرضی سے کوئی وظیفہ نہ کرو، کسی اللہ والے کے پاس جاؤ، اللہ والوں کے پاس جا کر اپنی کیفیت کو بیان کرو. جس طرح جسمانی امراض کے اطباء ہوتے ہیں، یہ روح کے طبیب ہیں، یہ روح کے معالج ہیں، انہیں معلوم ہے کہ کس شخص کے لیے کیا مفید ہے. حکیم الامت حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، فرمایا کہ کوئی شخص میرے پاس آتا ہے اسے میں ذکر تعلیم کر دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ دل میں ڈالتے ہیں. کوئی شخص آتا ہے اسے تلاوت قرآن بتا دیتا ہوں کہ تم قرآن مجید کی تلاوت کرو. کسی شخص کو کثرت نوافل بتا دیتا ہوں، اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ جو بات دل میں ڈالتے ہیں اس کے لیے اس میں نفع ہوتا ہے اور اس سے اسے فائدہ ہوتا ہے. تو اللہ والوں کے قلوب جو ہے وہ روشن اور منور ہوتے ہیں. اگر انسان کو کوئی پریشانی ہے تو اللہ والوں کے پاس جا کر بیان کرے، وہ طبیب باطن ہیں، وہ روح کے معالج ہیں، ان کے پاس جا کر بیان کرے، وہ کچھ پڑھنے کو بتائیں گے. اور اصل چیز تو ان کی دعا ہے، وہ جو کچھ بھی بتاتے ہیں اس میں ان کی برکت شامل ہوتی ہے. اور سب سے بڑی چیز یہ کہ ان کی دعا شامل ہوتی ہے، ان کی دعا کی برکت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس مسئلے کو حل فرما دیتے ہیں. لیکن آدمی سمجھتا ہے کہ شاید اس وظیفے کے اندر تاثیر تھی کہ اس کی وجہ سے میرا یہ کام ہو گیا، یہی وجہ ہے کہ فساد عقیدہ کا شکار ہو جاتا ہے. اور ہمارے حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا واقعہ بیان فرمایا، اور آخر میں حضرت نے یہ اوراد و وظائف کا بتانا ہی چھوڑ دیا تھا. فرمایا کہ بھائی میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں. فرمایا کہ ایک شخص آیا، حضرت اسے کچھ پڑھنے کے لیے بتا دیا کرتے تھے، پھر آتا تھا پھر کچھ بتا دیا کرتے تھے. تو ایک مرتبہ وہ شخص آیا اور اس نے آ کر بڑی بے ادبی کے کلمے کہا کہ حضرت اتنا عرصہ ہو گیا یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں، جو کچھ آپ بتا رہے ہیں اس پر میں عمل کر رہا ہوں، لیکن نعوذ باللہ کیا اللہ کے نام میں تاثیر نہیں رہی کہ میرا کام نہیں ہوتا. یعنی پھر ایک مایوسی کی یہ کیفیت بھی آتی ہے، کیونکہ کام تو اللہ کے حکم سے ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ حاکم بھی ہے حکیم بھی ہے، وہ بندے کی حکمت کو پیش نظر رکھتے ہیں، مصلحت کو پیش نظر رکھتے ہیں کہ جو چیز یہ مانگ رہا ہے آیا اس کے لیے مفید بھی ہے یا نہیں. وہ بندے کی مصلحت کو پیش نظر رکھتے ہیں، وہ اپنے بندے کے خیر خواہ ہیں. بندہ اپنا اتنا خیر خواہ نہیں جتنے اللہ رب العزت اپنے بندے کے خیر خواہ ہیں. اس شخص نے اتنا بڑا بے ادبی کا کلمہ کہا، حضرت فرماتے کہ میری روح کانپ گئی کہ کیا آپ اللہ کے نام میں اثر نہیں رہا کہ اتنا عرصہ ہو گیا اللہ کا نام لیتے ہوئے لیکن میرا کام نہیں ہوتا. بھائی شریعت جو ہے وہ اسباب کے اختیار کرنے کی تعلیم تو دیتی ہے، شریعت کہتی ہے کہ اسباب کو اختیار کرو، لیکن اسباب کو مؤثر نہ سمجھو. مؤثر حقیقی اگر کوئی ذات ہے تو وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے. انسان تجارت کرے، اپنی دکان پر جائے، کاروبار فیکٹری پر جائے، لیکن وہ فیکٹری وہ دکان اسے رزق نہیں دیتی، رزق اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے، اس کی ملازمت اسے رزق نہیں دیتی، یہ تو اللہ نے مختلف ہیلے اور بہانے بنائے ہیں کہ جس کے ذریعے سے جو ہے انسان کو رزق ملتا ہے۔ تو اسباب اختیار تو کرے لیکن نظر ہمیشہ مسبب الاسباب پر ہونی چاہیے، بیمار ہو جائے علاج معالجہ بھی کرے، ڈاکٹر اور طبیب کے پاس بھی جائے، دوا کو بھی استعمال کرے، لیکن دوا کے اندر تاثیر نہیں، شفا اگر ہوگی تو اللہ رب العزت کے حکم سے ہوگی، نظر ہونی چاہیے تو مسبب الاسباب پر ہونی چاہیے۔ مجھے اپنے حضرت نواب صاحب دامت برکاتہم کا واقعہ یاد آیا کہ ایک مرتبہ کراچی میں حضرت کی خدمت میں حاضری ہوئی تو فرمانے لگے کہ بھائی رات کو میرے گھر میں سے ان کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی، میں نے اپنے بچوں کو بلایا، بچے فوراً آئے اور ان کو گاڑی میں ڈال کر سیدھے ہاسپٹل کی طرف لے کر بھاگے۔ تو اللہ نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ یہ ہسپتال کی طرف لے جانا یہ ایک اسباب کے درجے میں ہے اور مسبب الاسباب تو اللہ تعالیٰ ہے۔ تو فرمایا کہ میں مسلح وضو کر مسلح بچھا کر اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا اور اللہ سے دعا کرتا رہا کہ یا اللہ یہ ہاسپٹل لے جانا جو ہے یہ تو اسباب کے درجے میں ہے اور مسبب الاسباب آپ کی ذات ہے۔ میں نے اللہ سے دعائیں شروع کر دی۔ اب یہ ہے، اور ہماری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی بیماری آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو پہلے ہم اسباب کو اختیار کرتے ہیں، اور جب اسباب کے اندر ناکامی ہو جاتی ہے تو پھر دعا کی طرف آتے ہیں، پھر اللہ کی طرف آتے ہیں، یعنی پہلے مسبب الاسباب کی طرف ہماری نظر نہیں جاتی، پہلے اسباب کی طرف ہماری نظر جاتی ہے۔ اگر دکان اچھی چل رہی ہے، رزق اچھا مل رہا ہے، تو ہمیں رزق نظر آتا ہے، رزاق نظر نہیں آتا، ہمیں اسباب نظر آتے ہیں، مسبب الاسباب نظر نہیں آتا، ہماری نظر ان ظاہری چیزوں پر ہوتی ہے لیکن اس کے پس پشت جو قدرت کار فرما ہے اس کی قدرت کو ہم بھولے ہوئے ہوتے ہیں کہ یہ نعمتیں اور یہ لذتیں اور یہ عنایتیں دینے والی ذات کس کی ہے، وہ کون ہے، آج اس کو ہم بھولے ہوئے ہیں۔ تو دعا جو ہے یہ بہت بڑا عمل ہے، لیکن آج اس عمل کے ساتھ ہمارا معاملہ بہت ہی بے رخی کا ہے۔ آج اوراد و وظائف ایک شخص حکیم الامت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں آیا اور آ کر عرض کیا کہ حضرت میرے پیر نے جو مجھے وظیفہ بتایا ہے تو پیر کے بتائے ہوئے وظیفے کی اتنی پابندی کرتا ہوں کہ کبھی اس کا ناغہ نہیں ہوتا، چاہے نماز قضا ہو جائے، نماز چھوٹ جائے، لیکن پیر کے بتائے ہوئے وظیفے کو میں کبھی نہیں چھوڑتا۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہاں پر فرائض اور کہاں پر وظائف، یعنی کیسا انسان جو ہے وہ فساد عقیدہ کا شکار ہوتا ہے کہ فرائض کا درجہ کتنا اونچا ہے اور وظائف تو بہت بعد کی چیز ہے، دعا بہت اعلیٰ عمل ہے اور وظائف بہت ادنا عمل ہے، لیکن آج اعلیٰ کو چھوڑ کر ہم ادنا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اعلیٰ کو چھوڑ کر ادنا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ دنیا کے معاملے میں تو ہر اعلیٰ چیز کو پسند کرتے ہیں، اعلیٰ کو اختیار کرتے ہیں، لیکن جب دین کا معاملہ آتا ہے تو اعلیٰ کو چھوڑ دیتے ہیں، ادنا کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ تو کہا کہ پیر کے بتائے ہوئے وظیفے کا کبھی ناغہ نہیں ہوتا، یعنی پھر ایسا انسان کے اندر جو ہے عقیدے کا فساد آتا ہے۔ تو دعا کسے کہتے ہیں کہ اپنی حاجات اللہ کی بارگاہ کے اندر پیش کرنا، کہ جس طرح انسان کسی حاکم کے سامنے، کسی بادشاہ کے سامنے اپنی عرضی کو پیش کرتا ہے، اور پھر جب بندہ اللہ کے سامنے اپنی حاجات کو پیش کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی مصلحت کو پیش نظر رکھتے ہیں۔ ایک ہے دعا کا قبول ہونا اور ایک ہے دعا کی قبولیت کا ظاہر ہونا، دونوں میں فرق ہے۔ آج ہم دعا کرتے ہیں، چاہتے ہیں کہ اس کی قبولیت بھی فوراً ظاہر ہو جائے۔ آپ دیکھ لیجئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور نبی کی دعا مستجاب ہوتی ہے، لیکن فرعون 40 سال کے بعد غرق ہوا۔ یہ اللہ رب العزت کے علم میں ہے کہ اس دعا کی قبولیت کا ظہور کب ہوگا۔ اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت ہر شخص کی دعا کو قبول فرماتے ہیں، جب تک کہ وہ کسی نافرمانی کی دعا نہ کرے یا کسی قطع رحمی کی دعا نہ کرے، اللہ تعالیٰ ہر شخص کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ ہاں اگر کوئی شخص یوں کہنے لگے کہ میں دعا کرتا ہوں، یعنی جلد بازی کرنے لگے، دعا کے اندر جلد بازی کا مظاہرہ کرے، یعنی یوں کہے کہ میں دعا کرتا ہوں میری تو دعا ہی قبول نہیں ہوتی، اس لیے دعا کرنے کے بعد پھر تفویض کو اختیار کرے، اس کے نتیجے کو اللہ کے سپرد کرے۔ اور یہ دعا ایسا عمل ہے کہ جو کسی حال میں بھی نفع سے خالی نہیں، کسی حال میں نفع سے خالی نہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ دعا کرتا ہے، یا تو جس چیز کا وہ سوال کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے وہی چیز عطا فرما دیتے ہیں. اور حکیم الامت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی، فرمایا کہ بندے نے کسی چیز کا سوال کیا اور اسے وہ چیز مل گئی، تو فرمایا یہ دعا کی قبولیت کا ادنا درجہ ہے، دعا کی قبولیت کا ادنا درجہ ہے. دعا کی قبولیت کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اس مانگنے والے کی طرف حق تعالی کی توجہ خاص ہو جاتی ہے، اس کی طرف توجہ خاص ہو جاتی ہے، اور اس کی برکت یہ ہوتی ہے کہ اس کے دل میں ایک تسلی کا خزانہ پیدا ہو جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی توجہ خاص کا اثر ہے، اور فرمایا کہ یہ دعا کی قبولیت کا اعلیٰ درجہ ہے. لیکن ہماری نظر ظاہر کی چیز پر ہوتی ہے، اور انسان یہ چاہتا ہے کہ جس چیز کا میں سوال کروں وہی چیز مجھے مل جائے. اسی فرمایا کہ کبھی انسان کوئی دعا کرتا ہے، اگر وہ چیز اس کے حق میں مفید ہوتی ہے، بہتر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے وہ عطا فرما دیتے ہیں، اور کبھی اس سے کوئی بہتر چیز اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں. اور ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مثلا اس نے مانگے کہ مجھے 1000 رینٹ مل جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے 2 رکعت نفل کی توفیق عطا فرما دی، اس سے اعلیٰ چیز عطا فرما دی، لیکن بندے کی نظر اس پر ہے کہ میں نے جو مانگا تھا وہ جو مجھے نہ ملا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس سے اعلیٰ چیز اسے عطا فرما دی، کسی نیکی کی توفیق عطا فرما دی، یہ اس سے اعلیٰ چیز ہے. اور تیسری بات یہ کہ اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ کسی حادثے سے، کسی پریشانی سے، کسی مصیبت سے محفوظ فرما دیتے ہیں. کوئی ایسا حادثہ، سانحہ، پریشانی آنے والی ہوتی ہے، اس دعا کی برکت ہوتی ہے کہ وہ دعا کی برکت سے وہ پریشانی ٹل جاتی ہے. یہ بھی دعا کی قبولیت ہے، یہ بھی دعا کی قبولیت ہے. انسان کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ کسی وقت کی کوئی دعا ایسی کی ہوئی ہوتی ہے کہ وہ پریشانی اور مصیبت، حادثہ اور سانحہ جو پیش آنے والا ہوتا ہے، وہ اس دعا کی برکت سے ٹال دیا جاتا ہے. برکت اس دعا کی ہوتی ہے، اور یہ بھی دعا کی قبولیت کا ایک درجہ ہے. اور اگر یہ تینوں باتیں نہ ہوں کہ جو مانگا وہ بھی نہ ملا، اس سے کوئی بہتر چیز نہ ملی، کوئی حادثہ، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت بھی نہ ٹلی، تو فرمایا کہ اس دعا کو ذخیرہ آخرت بنا دیا جاتا ہے، اس دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دیا جاتا ہے. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے دن بہت سے لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے ساتھ نیکیوں کے بڑے بڑے ذخیرے ہوں گے. اس وقت لوگ حیران ہوں گے کہ یہ کون لوگ ہیں کہ جن کے ساتھ اتنے بڑے بڑے نیکیوں کے ذخیرے ہیں. اس وقت انہیں بتایا جائے گا کہ یہ وہ اہل دعا ہیں کہ جن کی دعاؤں کا ثمرہ اور صلہ دنیا میں نہیں ملا تھا، آج اس میدان محشر میں نیکیوں کی صورت میں دیا جا رہا ہے. تو وہ اہل دعا جن کی دعاؤں کا ثمرہ اور صلہ دنیا میں مل چکا ہوگا، وہ اس وقت حسرت کریں گے کہ کاش دنیا میں ہماری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، آج میدان محشر میں نیکیوں کی صورت میں یہ ذخیرے ملتے. تو یہ دعا ایسا عمل ہے جو کسی حال میں نفع سے خالی نہیں. اسی طرح صابرین کے لیے آتا ہے، صبر کرنے والوں کے لیے، کہ جو دنیا میں مصیبت اور پریشانی کے ساتھ رہے، اس کے صلے میں اللہ تعالیٰ آخرت میں بڑی بڑی نیکیوں کے ذخیرے عطا فرمائیں گے. اور اس وقت لوگ پوچھیں گے کہ یہ کون لوگ ہیں، انہیں بتایا جائے گا کہ یہ وہ اہل مصیبت ہیں جن پر دنیا کی زندگی میں مصیبتیں، پریشانیاں آتی رہیں، اور اس پر یہ صبر کرتے رہے، آج نیکیوں کی صورت میں اس کا بدلہ دیا جا رہا ہے. تو وہ لوگ جنہیں دنیا میں راحت اور آرام پہنچی ہوگی، اس وقت وہ حسرت کریں گے اور کہیں گے کہ کاش ہمارے جسموں کو کینچیوں سے کاٹا گیا ہوتا اور اس پر ہم صبر کرتے، آج میدان محشر میں نیکیوں کی صورت میں یہ ذخیرے ملتے. تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ دعا ایسا عمل ہے کہ جو کسی بھی حالت میں نفع سے خالی نہیں، یا تو اس کا نفع انسان کو دنیا میں محسوس ہوتا ہے، ورنہ آخرت کے اندر تو اس کا نفع ہے ہی. اسی طرح جس حاجت کا سوال دنیا کے بارے میں بندہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں اس کی مصلحت کو پیش نظر رکھتے ہیں، آیا یہ چیز اس کے لیے مفید بھی ہے یا نہیں. اور آخرت کے بارے میں جو سوال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے آخرت کے ہر سوال کو پورا فرماتے ہیں، لیکن اس کے لیے ایمان کے بعد اطاعت شرط ہے، اللہ کی بندگی شرط ہے، کہ ایمان اور عمل صالح کے ساتھ جو بندہ آخرت کے بارے میں کوئی بھی سوال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سوال کو پورا فرماتے ہیں. لیکن آج ہمارا معاملہ دعا کے ساتھ جو ہے وہ بہت ہی بد دلی کا ہے. دعا مانگتے ہیں کبھی ہم متوجہ ہو کر نہیں مانگتے، کبھی توجہ اور دھیان ہمارا اس طرف نہیں ہوتا کہ ہم کس ذات سے مانگ رہے ہیں، اس ذات کی عظمت کا استحضار دلوں کے اندر نہیں ہوتا اور اپنا عجز اور اپنی محتاجگی پیش نظر نہیں ہوتی، یہی وجہ ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، پھر ہم پریشان رہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر انسان کے دل پر ہے، اللہ کی نظر انسان کے قلب پر ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے باطن کو دیکھتے ہیں کہ آیا یہ کس ارادے کے ساتھ کس نیت کے ساتھ یہ عمل کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ ظاہر کو نہیں دیکھتے۔ اسی لیے حکیم الامت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، فرمایا کہ جس چیز پر ہماری نظر ہے اس پر اللہ کی نظر نہیں، اور جس پر اللہ کی نظر ہے اس پر ہماری نظر نہیں۔ ہماری نظر ظاہر پر ہے، اللہ کی نظر ظاہر پر نہیں، اور اللہ کی نظر باطن پر ہے لیکن ہماری نظر اپنے باطن پر نہیں، اپنے قلب پر نہیں۔ کہ جب انسان کوئی عمل کرے تو دل سے متوجہ ہو کر کرے، دھیان کے ساتھ کرے، پھر دیکھے کہ اس عمل کی برکت کیسی حاصل ہوتی ہے اور اس کی زندگی میں کیسی بہاریں آتی ہیں۔ آج ہم نماز بھی پڑھتے ہیں کیسی بے دلی کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور نماز پڑھنے کے بعد اکثر یہی دیکھا جاتا ہے کہ یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اور مومن کے ایمان کی علامت یہ ہے کہ اس کا دل جو ہے مسجد میں اٹکا ہوا ہو، مسجد میں پھنسا ہوا ہو۔ لیکن آج یہ کیفیت ہے کہ بالکل آخر وقت میں ہم مسجد میں آتے ہیں اور مسجد میں سب سے پہلے بھاگ کر باہر جانا چاہتے ہیں کہ نماز کا سلام پھرتا چاہتے ہیں، تیزی سے باہر نکل جائیں۔ آج ہمارا یہ برتاؤ ہے، پھر ہم پریشان ہیں کہ جی ہمارے کاموں کے اندر برکت نہیں ہے، ہمارے رزق کے اندر برکت نہیں، ہمارے گھروں کے اندر برکت نہیں۔ ارے بھائی، جو برکت والے کام ہیں ان کاموں کو تو ہم نے چھوڑ رکھا ہے، اور جو کچھ بھی اعمال کرتے ہیں وہ اس بے دلی کے ساتھ کرتے ہیں اور بے دھیانی کے ساتھ کرتے ہیں کہ یہ برکتیں کس طرح سے ہمیں حاصل ہوں، اور اللہ کی رحمت متوجہ ہو تو کس طرح سے متوجہ ہو۔ اس لیے دعا انسان جب بھی مانگے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر دعا مانگے۔ اسی طرح بعض اشخاص ایسے ہیں کہ جن کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، بعض مقامات ایسے ہیں کہ ان مقامات پر اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرماتے ہیں، اسی طرح بعض اوقات ایسے ہیں کہ جن وقتوں کے اندر اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرماتے ہیں، کہ جب اذان ہوتی ہے اس وقت اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرماتے ہیں، اذان اور اقامت کے مابین اللہ تعالیٰ دعا کو رد نہیں فرماتے، اسی طرح فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، یہ دعا کی قبولیت کے اوقات ہیں۔ اسی طرح اللہ نے رات کے اندر ایک گھڑی ایسی رکھی ہے کہ اس میں اللہ سے جو سوال کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے پورا فرماتے ہیں، لیکن آج ہمیں معلوم ہی نہیں، رات کو ہم غفلت بھری نیند میں سو رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر رات کے اندر پکار ہوتی ہے، کوئی مانگنے والا کہ اس کی حاجات کو پورا کیا جائے، ہے کوئی گناہوں کی بخشش چاہنے والا کہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے، ہے کوئی پریشان حال کہ اس کی پریشانی کو دور کر دیا جائے۔ ہر شب شب قدر است اگر قدر بھی دانی، کہ ہر رات قدر دان کے لیے شب قدر ہے اگر اس کے نزدیک اس کی قدر ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر رات میں یہ اعلان ہوتا ہے، لیکن ہم غفلت بھری نیند میں سو رہے ہوتے ہیں۔ اور جن کے پیش نظر ان لمحات کی قدر ہے، اہل اللہ اللہ والے، وہ اللہ کے سامنے مناجات کر رہے ہوتے ہیں، وہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی کھڑا ہے، کوئی بیٹھا ہے، کوئی سجدے میں ہے، لیکن ہمارے پیش نظر ان لمحات کی قدر نہیں۔ اسی طرح سے جب بارش ہوتی ہے اس وقت دعا قبول ہوتی ہے، یہ دعا کی قبولیت کے مختلف اوقات ہیں۔ اسی طرح جمعے کے دن ایک گھڑی اور ایک ساعت ایسی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ دعا کو خصوصیت کے ساتھ قبول فرماتے ہیں، اور اکثر کا خیال یہی ہے کہ وہ گھڑی غروب آفتاب سے پہلے ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی خادمہ سے کہا ہوا تھا کہ جب جمعے کا دن ہوا کرے اور آخری ساعت ہوا کریں تو مجھے یاد دلا دیا کرو۔ خادمہ یاد دلا دی تھی کہ حضرتا، اب جمعہ جو ہے رخصت ہونے کے قریب ہے، غروب آفتاب ہونے والا ہے، کام کاج میں ہاتھ مشغول ہوتے تھے اور زبان سے دعا جاری ہو جاتی تھی، ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا، یہ دعا زبان سے جاری ہو جاتی تھی۔ تو جمعے کے دن ایک ساعت ایسی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرماتے ہیں، اور بھائی دعا ایسا عمل ہے کہ جس کے لیے کوئی وقت کی قید نہیں، انسان جس حالت میں ہے، جس وقت میں ہے، آداب اس کے الگ ہیں، لیکن جس حالت میں بھی ہے، چاہے قبلہ روح ہو چاہے قبلہ روح نہ ہو، کھڑا ہو بیٹھا ہو لیٹا ہو، جس حال میں بھی ہو، اپنے اللہ کو انسان پکار سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر حالت میں اس کی پکار کو سنتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے، کتابوں میں واقعہ آتا ہے کہ ایک بت پرست 70 برس تک بت کے سامنے کھڑا ہو کر یا سنم یا سنم یا سنم پکارتا رہا. ایک مرتبہ بھولے سے اس کی زبان سے یا صمد نکل گیا, بھولے سے نکل گیا. فوراً آواز آئی لبیک یا عبدی, کہ بول میرے بندے کیا چاہتا ہے. فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ, یہ 70 برس تک یا سنم اس پتھر کے بت کے سامنے پکارتا رہا, اس نے تو کوئی جواب نہ دیا, اور اس نے ایک مرتبہ بھولے سے نکلا اس کی زبان سے یا صمد, آپ نے فوراً اس کا جواب دیا. فرمایا کہ اگر میں جواب نہ دیتا تو مجھ میں اور اس بت میں کیا فرق ہوتا. یعنی اس کافر کے بھولے سے یا صمد کہنے پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لبیک یا عبدی, کہ بول میرے بندے کیا چاہتا ہے. تو ایک مومن صاحب ایمان اللہ سے مانگے اور اس کی حاجت پوری نہ ہو, بھائی قصور ہمارا اپنا ہے. تو دعا کی قبولیت کے اوقات بھی ہیں اور دعا کی قبولیت کے مقامات بھی ہیں, اور اسی طرح دعا کی قبولیت کے اشخاص بھی ہیں کہ جن کی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں. ماں کی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں, والدین کی دعا اولاد کے حق میں رد نہیں ہوتی, مریض کی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں, مسافر کی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں, اسی طرح صائم کی روزے دار کی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں, اسی طرح حاجی کی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں. یہ ایسے اشخاص ہیں کہ جن کی دعائیں رد نہیں ہوتی. اس لیے حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, فرمایا کہ صائم بحالت صوم اللہ کا ولی ہوتا ہے, صائم بحالت صوم اللہ کا ولی ہوتا ہے, اور ہر ولی مستجاب الدعوات ہوتا ہے, ہر ولی مستجاب الدعوات ہوتا ہے. اس لیے روزے دار کی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں, مسافر کی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں کہ مسافر گھر سے دور ہوتا ہے, مستر ہوتا ہے, اور مستر کی دعا کو بھی اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتے. مریض کی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں کہ مریض شکستہ دل ہوتا ہے, اور جو شکستہ دل ہوتا ہے, ٹوٹے ہوئے دل والا ہوتا ہے, اس دل میں اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں. اس لیے عیادت کے آداب میں سے یہ بیان کیا گیا کہ جب کسی مریض کے پاس جائے تو مریض کو جا کر اسے دعا دے. آج عیادت کے لیے انسان جاتا ہے, بس ایک رسمہ رسمی چلا گیا, اسے معلوم نہیں کہ اس پہ کتنی فضیلت ہے, اس پہ کتنا اجر و ثواب ہے, کہ اس کا جانا بھی جنت کے باغ میں, اس کا آنا بھی جنت کے باغ میں, اور صبح جائے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں, اور شام کو جائے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں. لیکن آج ہم جاتے ہیں ایک رسم پورا کرنے کے لیے جاتے ہیں کہ اگر نہ گئے تو وہاں پر بدنامی ہوگی, برائی ملے گی کہ دیکھو یہ دیکھنے کے لیے بھی نہ آیا. ارے بھائی اللہ کے لیے جاؤ, اتباع سنت کی نیت سے جاؤ, اپنی نیتوں کو درست کر کے جاؤ, پھر دیکھو کہ کیسے انوار اور برکات حاصل ہوتے ہیں. اور جب مریض کے پاس جائے تو اصول یہ ہے, سنت یہ ہے کہ مختصر عیادت کرے, اس سے جا کے اس کی خبر گیری کرے, اس کی طبیعت کو پوچھے, اور اس کے بعد اسے دعا دے کہ اللہ آپ کو صحت عطا فرمائے, شفا عطا فرمائے, اس کی ہمت افزائی کی باتیں کرے, اور پھر اپنے لیے اس سے دعا کی درخواست کرے. لیکن آج معاملہ یہ ہے کہ جب جاتے ہیں تو بہت لمبا جا کر مریض کے پاس بیٹھتے ہیں کہ جس سے اسے اذیت اور پریشانی ہوتی ہے, اور پھر جا کر ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جس سے مریض کی ہمت ٹوٹ جاتی ہے. یعنی لوگ کہتے ہیں جی فلاں شخص کو یہ مرض ہوا تھا, وہ تو مر گیا تھا, اور اس نے یہ دوا استعمال کی تھی, اس دوا نے یہ نقصان کیا, اس دوا سے اس کا انتقال ہو گیا. یعنی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جس سے اس کی ہمت اور ٹوٹ جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مریض کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے تھے تو اس کی ہمت افزائی کرتے تھے. فرماتے لا باس طہور انشاء اللہ تعالی, فکر کی کوئی بات نہیں, انشاءاللہ ٹھیک ہو جاؤ گے. اور اس کی ہمت افزائی کی باتیں کرو, اور اس کے بعد اپنے لیے اس سے دعا کی درخواست کرو کہ وہ مستجاب الدعوات ہے, اس کی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں, وہ شکستہ دل ہے اور اس ٹوٹے ہوئے دل میں اللہ تعالیٰ ہے. اسی طرح والدین کی دعا اولاد کے حق میں رد نہیں ہوتی, ماں کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے, اور آج والدین کے معاملے میں جو ہے بڑی کوتاہی ہے. آج اولاد کی جانب سے والدین کو بڑی اذیت, بڑی پریشانی ہے. اکثر یہی شکایت ہے کہ اولاد نافرمان ہے اور والدین کو ستانے والی ہے. اور یاد رکھیے کہ والدین کو ستانے والا کبھی اس دنیا کے اندر آسودہ نہیں رہتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور گناہوں کی سزا تو اللہ تعالیٰ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخرت پر موقوف کر دیتے ہیں, لیکن والدین کو ستانے کی سزا, والدین کے نافرمان کو دنیا میں سزا مل کے رہتی ہے, اور وہ یہاں پر پریشانیوں کے ساتھ رہتا ہے. آج بہت سے لوگ پریشان ہوتے ہیں, رزق کی تنگیوں میں مبتلا ہیں, لیکن کہتے ہیں کسی نے بندش کر دی، کسی نے جادو کر دیا، سحر کر دیا، یہ معلوم نہیں کہ بندش تو خود کی ہے کہ جو دعاؤں کے سرمایہ تھا انہیں ناراض کیا ہوا ہے، والدین جو گھر کے اندر موجود ہیں انہیں اتنا پریشان اور اذیت کے اندر مبتلا رکھتے ہیں، ان کے دل کو دکھا کر رکھتے ہیں، تو ان کے دل سے دعا نکلے تو کیسے نکلے؟ یہی وجہ ہے کہ رزق کی تنگی آتی ہیں، پریشانی آتی ہے. یاد رکھیے کہ ماں کی دعا کیسی دعا ہے کہ ماں کی دعا کی برکت سے ایک شخص کو نبی کا ساتھ نصیب ہو جاتا ہے، اور ماں کی دل دکھانے کی یہ سزا ہے کہ ایک صحابی رسول ہے لیکن دنیا سے جانے کا وقت ہے، تکلیف کے اندر مبتلا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس موجود ہیں، آپ کا زمانہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے، کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا مجھے بتا دیجیے، تو فرمایا کہ فلاں بستی میں گوشت فروش ہے وہ تمہارا ساتھی ہوگا، گوشت بیچنے والا وہ تمہارا ساتھی ہوگا. سفر کر کے اس بستی میں پہنچے، دیکھوں کہ اس کا کون سا عمل ہے کہ جسے جنت میں نبی کا ساتھ نصیب ہوگا. اس کی دکان پر پہنچے، وہ گوشت فروش تھا، گوشت بیچ رہا تھا. اس سے کہا کہ بھائی میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں. اس نے کہا بہت اچھا، بیٹھ جائیے، میں اپنے کام سے فارغ ہو جاؤں آپ کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا. جب وہ اپنے کام سے فارغ ہوا، اس نے گوشت کا ایک ٹکڑا اپنی ٹوکری میں، باسکٹ میں رکھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ساتھ لیا، اپنے گھر پہنچا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک جگہ پر بٹھایا اپنے مکان میں، کہا کہ میں ابھی حاضر ہوتا ہوں. اس گوشت سے اس نے یخنی تیار کی، اور وہ یخنی اور سوپ اس کی ایک والدہ بہت ہی ضعیف، بہت ہی کمزور، ایسے جیسے کوئی روئی کا گالا ہو، اس نے وہ یخنی اپنی والدہ کو پلانا شروع کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ ماجرا دیکھ رہے ہیں، اور جب اس کی والدہ کا پیٹ بھر گیا، طبیعت سیر ہو گئی، تو والدہ نے ہاتھ اٹھا کر دعا دی کہ اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھ نصیب کرے، اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھ نصیب کرے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ اس کی ماں کی دعا کا صدقہ ہے کہ اللہ نے اسے جنت میں میرا ساتھ نصیب کیا. جب وہ شخص آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھائی مجھے اجازت دو، میں جانا چاہتا ہوں. اس نے کہا کہ حضرت آپ نے تو کہا تھا کہ آپ میرے مہمان ہیں، اور آپ ابھی آئے اور ابھی جانا چاہتے ہیں. کہا کہ ہاں، میں یہ دیکھنا چاہتا تھا، میں ہی اس امت کا نبی موسیٰ ہوں، اور میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ آخر ایسا تمہارا کون سا عمل تھا، مجھے اللہ کی طرف سے یہ بتایا گیا کہ تم جنت میں میرے ساتھی ہوگے، میں یہ دیکھنا چاہتا تھا تمہارا کون سا ایسا عمل ہے. مجھے معلوم ہوا کہ یہ تمہاری ماں کی دعا کا صدقہ ہے کہ جنت میں نبی کا ساتھ نصیب ہوگا. اسی طرح صحابی رسول کا واقعہ، کہ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آخر وقت ہے، جان اٹکی ہوئی ہے، تکلیف میں مبتلا ہے، لیکن روح پرواز نہیں کرتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ علقمہ سخت تکلیف میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ والدہ ناراض ہے، والدہ کو بلایا، پیغام بھیجا کہ یا میں آ جاؤں یا آپ آ جائیے. والدہ بوڑھی والدہ تھی، لاٹھی ٹیکتی ہوئی حاضر خدمت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم علقمہ سے ناراض ہو، تم اسے معاف کر دو. کہنے لگی کہ میں اسے معاف نہیں کروں گی، وہ بیوی کی حمایت لیتا تھا اور میری بے عزتی کرتا تھا، میں اسے معاف نہیں کروں گی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ معاف نہیں کر رہی، تو فرمایا کہ اچھا بھائی، صحابہ سے کہا کہ ایسا کرو، لکڑیاں جمع کرو اور ان لکڑیوں کو آگ لگاؤ، اور اس آگ میں اس علقمہ کو اٹھا کر ڈال دو. بوڑھی ماں کی محبت اور شفقت جوش میں آئی، ماں کی ممتا جوش میں آئی، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے بیٹے کو آگ میں ڈالیں گے؟ کہا کہ ہاں، جو ماں کا نافرمان ہو پھر اس کی یہی سزا ہے کہ اسے آگ میں ڈال دیا جائے. کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اسے معاف کرتی ہوں، میرے بیٹے کو آگ میں نہ ڈالنا. اور جس وقت یہ کہا، آپ نے صحابہ کو دوڑایا، صحابہ دوڑے ہوئے گئے، جا کر دیکھا کہ ان کی زبان پر کلمہ آیا اور ایمان کے ساتھ روح پرواز کر گئی. تو بھائی، ایک طرف ماں کی دعا سے جنت میں نبی کا ساتھ مل جاتا ہے، اور ایک طرف ماں کے دل دکھانے سے صحابی رسول ہیں اور آپ بھی موجود ہیں، لیکن جان اٹکی ہوئی ہے اور سخت تکلیف میں مبتلا ہے. عرض یہ کر رہا تھا کہ ماں باپ کو ستانے والا کبھی دنیا کے اندر آسودہ نہیں رہتا، ہمیشہ پریشان رہتا ہے. ایک شخص حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا کرتا تھا. اور اپنی پریشانیاں بیان کرتا تھا، معاشی طور پر رزق کی تنگی میں مبتلا تھا۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ پڑھنے کے لیے کچھ وظائف بتا دیا کرتے تھے، لیکن وہ جب بھی آتا تھا اس کی پریشانی بڑھتی چلی جاتی تھی۔ ایک مرتبہ اللہ نے حضرت کے دل میں بات ڈالی، حضرت نے پوچھا کہ بھائی ایک بات تو بتاؤ، اتنا عرصہ ہو گیا تمہیں یہاں پر آتے ہوئے اور میں تمہیں کچھ پڑھنے کے لیے بتاتا ہوں، تمہاری یہ کیفیت ہے کہ مرض بڑھتا گیا جوجوں دوا کی، کہ تمہاری پریشانی بڑھتی چلی جا رہی ہے، ایک بات ہی بتاؤ کہ تمہارے والدین حیات ہیں؟ کہا کہ جی حضرت والدین حیات ہیں۔ پوچھا کہ تم سے ناراض ہیں یا خوش ہیں؟ کہا کہ حضرت وہ تو ناراض ہیں، اتنی اتنی مدت گزر گئی، میری ان سے قطع کلامی ہے، بول چال بھی نہیں۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ سنبھل کر بیٹھ گئے اور فرمایا کہ بھائی کان کھول کر سن لے، میں تو کیا، ساری دنیا کے قطب اور اقطاب جمع ہو جائیں اور تیرے لیے مل کر دعا کریں، لے کسی کی دعا تیرے حق میں قبول نہیں ہوگی جب تک کہ ان ناراض والدین کو تو راضی نہ کرے۔ ارے جا ان کے پیر پکڑ کر معافی مانگ، اس وقت تک تیرے لیے یہ رزق کا راستہ نہیں کھلے گا۔ آج بہت سے لوگ رزق کی تنگیوں میں، پریشانیوں میں مبتلا ہیں، لیکن والدین کو ستایا ہوا ہے، والدین کے سامنے معافی نہیں مانگتے، ان کے دل کو خوش نہیں کرتے، تو ان کے دل سے دعا کیسے نکلے؟ اسی طرح اللہ والوں کی دعا قبول ہوتی ہے، اہل اللہ کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اسی لیے ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی دعا کرنی بھی چاہیے اور دعا کرانی بھی چاہیے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ دعا لینے والے بن جاؤ، سب سے بڑھ کر یہ کہ دعا لینے والے بن جاؤ، یعنی اپنے اکابر کی، اپنے بزرگوں کی ایسی خدمت کرو، اور خدمت کا یہ مطلب نہیں بزرگ یہ نہیں چاہتے کہ آگے ٹانگیں دبانے لگو، اس کا یہ مطلب نہیں جسم دبانے لگو، خدمت کا مطلب یہ ہے ان کا دل اس طرح خوش کرو، ان کی بات مانو، ان کے کہنے پر چلو، اس سے ان کا دل خوش ہوگا، اور جب ان کا دل خوش ہوگا ان کے دل سے دعا نکلے گی۔ تو دعا کرنی بھی چاہیے اور دعا کرانی بھی چاہیے، سب سے بڑھ کر یہ کہ دعا لینے والے بن جاؤ، کہ اپنے والدین کی ایسی خدمت کرو کہ جب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو بے اختیار ان کی زبان پہ دعا کے کلمات ہوں۔ اپنے بزرگوں کی ایسی خدمت کرو، اپنے اکابر کی ایسی خدمت کرو کہ ان کے جب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو دل سے ان کے لیے دعا نکلے۔ میرے حضرت رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ حضرت مسیح الامت رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں خط لکھا اور اس خط میں دعاؤں کے لیے درخواست کی، تو اس کے جواب میں حضرت نے عجیب بات تحریر فرمائی، جہاں پر دعا کی درخواست کی گئی وہاں پر اس کے جواب میں لکھا، فرمایا کہ تمہارے لیے دعائیں وظیفہ بن چکی ہیں، تمہارے لیے دعائیں وظیفہ بن چکی ہیں۔ اور حضرت مسیح الامت رحمت اللہ علیہ نے شریعت و تصوف میں بڑی عجیب بات لکھی ہے، فرمایا کہ شیخ کی دعا بإذن حق ہوتی ہے، شیخ کی دعا بإذن حق ہوتی ہے، اور جب شیخ کسی کے لیے دعا کرے، جب اللہ والا کسی کے لیے دعا کرے، تو یوں سمجھ لو کہ اللہ کے فضل ہونے کا وقت آ گیا، اللہ کی رحمت متوجہ ہے، کہ شیخ کی دعا بإذن حق ہوتی ہے، وہ دعا کرتا ہے اللہ کے حکم سے کرتا ہے، اس کی دعا جو ہے مستجاب ہوتی ہے۔ تو ایسی خدمت اپنے اکابر کی کرو کہ ان کے دل سے دعا نکلے، ان کی بات کو مان کے چلو، اس خودی اور خودرائی کو اپنے اندر سے نکالو۔ آج سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے انسان کے اندر، یہ خودی اور خودرائی ہے، یہی وجہ ہے کہ انسان اس خودی اور خودرائی کے سبب اکابر کی برکات سے، فیوزات سے محروم رہ جاتا ہے۔ چاہے بظاہر ہاتھ میں ہاتھ دے دیا ہو، چاہے بظاہر بیعت ہو چکا ہو، لیکن جہاں پر یہ نجاست دل کے اندر ہوتی ہے خودی اور خودرائی کی، اس نجاست کے ساتھ کبھی بھی اکابر کے فیوزات، ان کی برکات کبھی بھی حاصل نہیں ہوتی، ایسا شخص باوجود تعلق کے بھی محروم رہتا ہے۔ اس لیے بھائی اللہ والوں کے پاس جاؤ تو نشیب بن کر جاؤ، اس خودرائی کو نکال کر جاؤ، اور فیض کی مثال جو ہے وہ پانی کی ہے، اور پانی ہمیشہ نشیب میں جاتا ہے، کبھی اونچائی کی طرف نہیں جاتا۔ جب نشیب بن کر جاؤ گے تو فیضیاب ہو کر آؤ گے، پھر دیکھو کہ فیض کیسے متوجہ ہوتا ہے۔ تو اللہ والوں کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح دعاؤں کے اندر جو ہے، جب بھی اللہ سے دعا کرے تو عافیت کا سوال کرے۔ حدیث شریف میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کو، حدیث پاک کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، کہ جس بندے کو دعا کی توفیق مل گئی اس کے لیے گویا کہ رحمت کا دروازہ کھول دیا گیا۔ دعا کی توفیق کا مل جانا علامت ہے کہ رحمت کا دروازہ کھول دیا گیا۔ اور فرمایا کہ جتنی دعائیں بندہ اللہ سے کرتا ہے، ان میں اللہ کو جو سب سے محبوب دعا ہے وہ فرمایا کہ عافیت کی دعا ہے کہ بندہ اللہ سے عافیت کا سوال کرے. جب بھی دعا کرے تو اللہ سے عافیت مانگتا رہے. اور ہمارے حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ نے عافیت کا عجیب ترجمہ فرمایا کہ جب ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہلی بار حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے تو پہلی نصیحت یہی فرمائی, فرمایا کہ بھائی اللہ سے عافیت کا سوال کیا کرو, اللہ سے عافیت کا سوال کیا کرو. پھر حضرت نے پوچھا کہ ارے لڑکے جانتے بھی ہو عافیت کسے کہتے ہیں؟ کہا کہ نہیں حضرت آپ ہی فرما دیجیے عافیت کسے کہتے ہیں. فرمایا کہ وہ دن جس میں نہ جان میں کوئی بیماری ہو نہ ایمان میں کوئی بیماری ہو, نہ جان میں کوئی بیماری ہو نہ ایمان میں کوئی بیماری ہو, فرمایا کہ وہ دن عافیت کا دن ہے. وہ ایک مومن کے لیے عافیت کا دن ہے. اس لیے جب بھی اللہ سے سوال کرے اللہ سے عافیت مانگتا رہے. ایک اللہ والوں کا واقعہ آتا ہے کہ اللہ تعالی سے سوال کیا کہ یا اللہ مجھے دو وقت بلا مشقت کے دو روٹی مل جایا کرے, بلا مشقت کی مل جایا کرے. کسی ناکردنی میں پکڑ لیے گئے, گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیے گئے. اب صبح شام دو وقت جو ہے دو دو روٹی مل رہی ہے. اب تو روئے دھوئے پریشان ہو گئے کہ یا اللہ یہ کیا ہوا. اللہ کی طرف سے الہام ہوا کہ تم نے یہ کہا تھا کہ بلا مشقت کی مل جائے تو بلا مشقت کی مل رہی ہے, تم نے یہ کب سوال کیا تھا کہ عافیت کے ساتھ ملے. یعنی جب بھی اللہ سے سوال کرے تو عافیت کا سوال کرے کہ یا اللہ جو بھی نعمت عطا فرمانی ہے وہ عافیت کے ساتھ عطا فرما. تو عافیت جو ہے بھائی یہ بہت بڑی چیز ہے. یہ میرے مختصر سے معروضات ہے کہ بندہ اپنے اللہ کے ساتھ جو ہے وہ ہر وقت جڑا رہے. اور دعا ایسا عمل ہے کہ بندہ جو ہے عرش فرش پر ہوتا ہے اور جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے اس کے ہاتھ عرش کی جھولے دار رسیوں پر ہوتے ہیں. اور دعا کی حالت میں اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ بندے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. کیونکہ دعا کے اندر بہت ہی عجز ہے, انکساری ہے, عاجزی ہے. لیکن دعا کو سمجھ کر مانگے کہ مانگ کیا رہا ہوں اور اس کا مضمون ذہن میں ہو کہ سوال کس چیز کا کر رہا ہوں. ایک واقعہ مجھے یاد آیا عالمگیر رحمت اللہ علیہ کا کہ ایک مرتبہ عالمگیر رحمت اللہ علیہ شکار پر گئے. وہاں پر کہیں جنگل میں راستہ بھول گئے, کسی دیہاتی کے پاس اس کی جھونپڑی میں پہنچے. اس دیہاتی نے کچھ خدمت کی, اس سے خوش ہو کر اسے کوئی نشانی دی اور کہا کہ بھائی کبھی تمہیں کوئی ضرورت ہو, کوئی پریشانی ہو تو دہلی ہمارے پاس آ جانا, یہ نشانی ہے, یہ نشانی جب دکھاؤ گے تو میرے پاس پہنچا دیے جاؤ گے. ایک مرتبہ اس دیہاتی کو کوئی ضرورت پیش آئی تو وہ دیہاتی نے سوچا کہ چلو بادشاہ سے جا کر مل لیتے ہیں. وہ دیہاتی دہلی پہنچا, بادشاہ کے محل پر پہنچا, وہ نشانی دکھائی, اسے فوراً اندر پہنچا دیا گیا. تو عالمگیر رحمت اللہ علیہ اس وقت جو لال قلعے کے اندر مسجد ہے اس مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے. یہ دیہاتی انتظار میں بیٹھ گیا. جب نماز سے فارغ ہوئے تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اور بہت دیر تک دعائیں مانگتے رہے. جب دعا سے فارغ ہوئے تو اس کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ کہو کیسے آنا ہوا, پہچان گئے کہ یہ فلاں شخص ہے. تو وہ شخص کہتا ہے کہ میں یہ تو بعد میں بتاؤں گا کہ مجھے کیسے آنا ہوا, آپ یہ بتائیے کہ آپ یہ کیا کر رہے تھے, آپ کس سے مانگ رہے تھے. تو بادشاہ نے کہا کہ ہمارا رب ہے, مالک ہے, خالق ہے, میں اس سے اپنی حاجات مانگ رہا تھا, اس سے اپنی ضروریات کا سوال کر رہا تھا. اب وہ دیہاتی کیا کہتا ہے, یہ ہے معرفت کی بات. وہ دیہاتی کہتا ہے کہ جس اللہ کے تم محتاج ہو اور جس اللہ سے تم سوال کر رہے تھے اور جو اللہ تمہاری حاجت کو پورا کرے گا, ضرورت کو پورا کرے گا, تو میں بھی اسی اللہ سے کیوں نہ مانگوں. کہا کہ اب میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا, اب میں بھی اسی اللہ سے سوال کروں گا جس کے تم محتاج ہو اور جو تمہاری ضرورت کو پورا کرے گا وہ میری ضرورت کو بھی پورا کرے گا. اس لیے بھائی جب بھی دعا مانگے ہم اتن متوجہ ہو کر مانگے, عجز و انکساری کے ساتھ مانگے. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں ہر چیز موجود ہے, اگر وہاں پر نہیں ہے تو بندوں کا عجز و انکسار نہیں ہے. بندے اپنا عجز و انکسار لے کر ان کی بارگاہ میں آ جائیں اور اس دربار میں جو کچھ ہے وہ سب بندوں کے لیے ہے وہ لے جائیں. اس لیے حدیث شریف میں آیا کہ چاہے کسی معمولی چیز کس کا سوال ہو, ضرورت ہو, تو وہ بھی اللہ کے سامنے سوال کرو. چاہے وہ جوتی کا تسمہ ہو یا نمک کی ڈلی ہو, وہ بھی اللہ ہی سے مانگو. یہ نہ سوچو کہ یہ معمولی درجے کی چیز ہے. اور میرے حضرت رحمت اللہ علیہ وقت ہو گیا, میرے حضرت رحمت اللہ علیہ عجیب بات ارشاد فرمایا کرتے تھے. فرمایا کرتے تھے کہ جب بازار سے کوئی سودا خریدنے کے لیے جاتے ہو, جیب میں پیسے بھی ہیں، بازار میں چیز بھی موجود ہے، تو فرمایا کرتے تھے کہ اس وقت بھی دعا کر کے جاؤ، اس وقت بھی دعا کر کے جاؤ، اللہ سے یہ دعا کرو کہ یا اللہ میں بازار جا رہا ہوں، بازار شر کی جگہ ہے، دنیا میں بدترین جگہ ہے بازار، یا اللہ اس کے شر سے مجھے محفوظ فرما، یا اللہ جو چیز میں لینے کے لیے جا رہا ہوں مجھے معلوم نہیں کہ کس چیز کے اندر نور ہے اور کس چیز کے اندر ظلمت ہے، یا اللہ جس چیز کے اندر نور ہو وہ نور والی چیز مجھے عطا فرما اور جس چیز میں ظلمت ہو اس ظلمت والی چیز سے مجھے بچا لے۔ فرمایا کہ یہ دعا کر کے بازار چلا جائے، اب اللہ کی طرف سے حفاظت بھی ہوگی اور جو چیز بھی خریدے گا وہ نورانی ہوگی، ظلمت سے بچا رہے گا۔ تو بھائی دعا ایسا عمل ہے کہ جس میں جس کی انسان کو ہمہ وقت ضرورت ہے۔ اسی طرح دعا کے کچھ آداب ہیں کہ جب انسان دعا کرے اول اللہ کی حمد و ثنا کرے، اللہ تعالیٰ کے اسماء الہیہ کا واسطہ دے، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب تک دعا کے اندر انسان درود نہیں پڑھتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ دعائیں زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتی۔ اس لیے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ارے بھائی اپنی دعاؤں کو درود شریف کے صندوق میں بند کر کے بھیجا کرو، فرمایا کہ اول آخر درود شریف پڑھا کرو، اور درود شریف ایسا عمل ہے کہ جو ہر حال میں مقبول ہے۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت سے یہ بات بعید ہے کہ اول اور آخر کے درود شریف کو قبول فرما لیں اور درمیان کی دعا کو رد فرما دیں۔ اس لیے جب بھی انسان دعا کرے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے اور دل سے متوجہ ہو کر دعا کرے۔ اسی طرح بعض وہ اشخاص بھی ہیں کہ جن کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے، حرام لباس اور حرام پوشاک کے ساتھ اور حرام خوراک کے ساتھ اللہ تعالیٰ دعا کو قبول نہیں فرماتے، یعنی وہ جسم جو حرام سے پرورش پایا، جس جسم پر حرام لباس ہے اس کی ظلمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہیں فرماتے، ایسے شخص کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ حدیث شریف میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص کے حال کو بیان فرمایا کہ طویل سفر کرتا ہے، گرد آلود اس کا بدن ہے، اور وہ ہاتھ اٹھا کر زور زور سے پکارتا ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ فرمایا اس کا کھانا حرام، اس کا پہننا حرام، جس خوراک سے اس کا جسم پرورش پایا وہ حرام، اس کی دعا قبول ہو تو کیسے ہو؟ اس لیے لقمہ حلال کا اہتمام کرے، اور ہر شخص کو چاہیے کہ اگر اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، ان آداب کی رعایت کے ساتھ میں دعا کرتا ہوں، تو پھر وہ اپنے حالات کا جائزہ لے، اپنے لقمے کا جائزہ لے کہ میرے پیٹ میں لقمہ کیسا جا رہا ہے، اور اپنے آمدنی کے جو ذرائع ہیں اس کو دیکھے، اس کو جانچے اور پرکھے، ایسا تو نہیں کہ اس کے اندر کوئی آمیزش ہو، اس کے اندر کوئی ملاوٹ ہو۔ تو لقمہ حلال کا اہتمام کرے، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ دعاؤں کو اور عبادات کو قبول فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں ہمیں رجوع ہونے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ کثرت سے دعا کرنے والا بنائے، اور دعاؤں کو اللہ مستجاب بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار۔ اللہم آئنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى، إنك على كل شيء قدير۔ يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين۔ يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين۔ يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما، یا اللہ اپنے مقبول اور پسندیدہ بندوں میں شامل فرما، یا اللہ پسندیدہ اعمال کی ہمیں توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں اپنی جانب رجوع ہونے والا بنا، یا اللہ دل لگا کر دعا کرنے والا بنا، یا اللہ ہماری دلوں کی غفلت کو دور فرما، یا اللہ قبولیت کا یقین ہمارے قلوب میں پیدا فرما، یا اللہ بے یقینی کی کیفیت کو دور فرما، یا اللہ اپنے صابرین بندوں میں سے بنا، اپنے شاکرین بندوں میں سے بنا، یا اللہ اپنے قانتین بندوں میں سے بنا، اپنے منیبین بندوں میں سے بنا، یا اللہ اپنے صالحین بندوں میں سے بنا، یا اللہ اپنے تائبین بندوں میں سے بنا، یا اللہ اپنے خاشعین بندوں میں سے بنا، یا اللہ ہر قسمی شرور اور فتن سے ہماری حفاظت فرما، ہر قسمی خیر اور بھلائی یا اللہ ہمیں عطا فرما، یا اللہ ہمارے ایمانوں میں ترقی عطا فرما، یا اللہ ہمارے عقائد کی حفاظت فرما، اپنی محبت معرفت سے یا اللہ ہمارے قلوب کو لبریز فرما، یا اللہ دلوں میں جو بھی نیک ارادے ہیں، خواہشات ہیں، بعافیت اس کی تکمیل فرما، ہر قسمی حاجات کو یا اللہ پورا فرما، ہر قسمی پریشانیوں کو یا اللہ دور فرما، ہر قسمی بیماریوں سے یا اللہ حفاظت فرما، یا اللہ ظاہری باطنی ترقیات عطا فرما، سب کے کھانے پینے میں خیر و برکت فرما، علم و عمل میں یا اللہ خیر و برکت فرما، روزی روزگار میں خیر و برکت فرما، یا اللہ لقمہ حلال کا اہتمام نصیب فرما، حرام اور مشتبہ سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہماری دعاؤں کو، ہماری عبادات کو قبول فرما، ہماری غفلتوں کو یا اللہ دور فرما، یا اللہ ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرما، ہر عمل میں اخلاص عطا فرما، اپنی رضا کا قصد یا اللہ ہمیں نصیب فرما، یا اللہ ہر قسمی نفسانیت سے ہماری حفاظت فرما، اعجاب نفس سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہماری مساجد، مدارس، خانقاہیں، دینی شخصیات، دینی جماعتیں، ہمارے علماء اکرام کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے جو اکابر حیات ہیں ان کی عمروں میں افزونی فرما، ان کے فیوز و برکات کو یا اللہ عام فرما، یا اللہ ہمیں اپنے اکابر کی صحیح قدردانی نصیب فرما، تعلیمات پر یا اللہ تعمیلات کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہر قسمی حاجات کو پورا فرما، ہر قسمی پریشانیوں سے حفاظت فرما، یا اللہ خدمت دین کے لیے ہمیں خلوص قبول فرما، صحت صلاحیت صالحیت عطا فرما، مقبولیت مبروریت عطا فرما، یا اللہ دنیا میں جس نوع سے بھی دین کی خدمت کا کام ہو رہا ہے، یا اللہ سب کی حفاظت فرما، سب کے کاموں میں ترقی عطا فرما، سب کی ضروریات کو یا اللہ پورا فرما، یا اللہ ہمیں بھی دین کے ادنا سے خدام میں شامل فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وجزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم معه واهله، وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم، امين برحمتك يا ارحم الراحمين.